إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قابل احترام ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے سماجی برائیوں میں سے بعض برائیوں کا ذکر کیا ہے. پچھلی دو آیتوں میں ہم نے مسلمانوں کے آپسی جنگ و جدل کے بارے میں، آپسی اختلاف اور قتال کے بارے میں قرآن کے شرعی احکام دیکھے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس کا تصفیہ، اس کا حل کس طرح نکالنا چاہیے، اور کس طرح بقیہ مسلمانوں کو ان کے درمیان صلح کی کوشش کرنا چاہیے. آپسی جنگ میں، لڑائی جھگڑوں میں جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، جانیں جاتی ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں اور مال کا بھی نقصان ہوتا ہے. لیکن اور ایک چیز ہے جو آپسی اختلافات میں مجروح ہوتی ہیں اور ایک فریق، ایک فرد یا ایک گروہ دوسرے کے سلسلے میں اس چیز کا، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ انسان کی عزت ہے. تین چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے معاملے میں محترم ہیں، ان کو نقصان پہنچانا حرام ہے، جن کا لحاظ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، تینوں محترم ہیں، جان، مال اور عزت. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی جان کو نقصان پہنچائے، جانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اس کو زخم پہنچائے یا قتل کرے، جائز نہیں. اسی طرح سے اس کے مال کو نقصان پہنچائے، اس کا مال چھینے ہڑپ کرے، یہ بھی جائز نہیں. اور اسی طرح سے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی کرے، اس کی عزت کو نقصان پہنچائے، اس کو ذلیل کرے، اس کو بے عزت کرے، اس پر تہمت لگائے، اس کے خلاف ایسی باتیں کرے جس سے اس کی عزت کو نقصان ہوتا ہے. لہذا جان و مال کے نقصان کے بعد، آپسی جنگ اور قتال کے بعد، اب عزت کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ عزت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دو چیزوں کو جوڑا ہے، انسان کی جان اور اس کی عزت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سباق المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کی چیز ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا، جنگ کرنا یہ کفر ہے، تو گالی دینا بے عزتی اور قتال کرنا یہ اس کی جان و مال کو نقصان پہنچانا ہے۔ لہذا ان کی جوڑی، اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے جان و مال کا ذکر کیا، آپسی جنگ کا ذکر کیا، لیکن بعض اوقات انسان دوسرے کو جانی و مالی اعتبار سے نقصان نہیں پہنچا پاتا ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے یا دور ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بعض اوقات انسان اکثر اوقات اپنی زبان سے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی دور ہے، اگر وہ قریب ہے تو اس کی جان کو، اس کے مال کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن بعض اوقات دشمن، مخالف، فریق ثانی دور ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں انسان اپنی زبان کے ذریعے سے اس کی عزت خراب کر کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زبان سے پہنچانے والا نقصان، پہنچایا جانے والا نقصان زیادہ شدید ہوتا ہے، ہاتھوں سے آدمی اتنا نقصان نہیں پہنچاتا ہے جتنا زبان سے پہنچاتا ہے، اور اس کا اثر زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو اگر مارے، وقتی طور پر اس کے بدن پر زخم ہوگا، کچھ وقت کے بعد وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن اپنی زبان سے جو نقصان پہنچاتا ہے اور کسی کی عزت خراب کرتا ہے، بعض اوقات زندگی بھر کے لیے وہ انسان لوگوں کے نزدیک سماج کے اندر غیر معتبر اور برا ثابت ہو جاتا ہے، ان کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اس اعتبار سے زبان کا نقصان بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ آپ نے کیا فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہے، مسلمان سلامت رہے، دونوں چیزوں کو آپ نے جمع کیا۔ علماء نے یہاں پر یہ بھی بات کہی ہے کہ آپ نے پہلے زبان کا ذکر کیا، اس کے بعد ہاتھ کا، سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کہا کہ پہلے زبان کو کیوں ذکر کیا، اس لیے کہ زبان کا استعمال وہاں بھی ہوتا ہے جہاں ہاتھ نہیں پہنچ پاتے ہیں، انسان کسی کو ضرر نہیں پہنچا پاتا ہے تو زبان سے پہنچاتا ہے، اور زبان کا نقصان زیادہ شدید ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے زیادہ بڑا نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا قتال کے بعد اب ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلنا، ایک دوسرے کو سماج میں حقیر اور گھٹیا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، ایک دوسرے کا دل دکھانا، یہ ان آیات میں مذکور ہے، اور اس اعتبار سے بھی اگر غور کریں تو بات مزید سمجھ میں آتی ہے کہ آپسی جھگڑے، اکثر جھگڑے مذاق سے شروع ہوتے ہیں، آپس کا اختلاف ایک اعتبار سے جھگڑا اور مار پیٹ کی نوبت اخیر میں آتی ہے۔ بہت سارے جھگڑوں کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، مذاق سے، ایک آدمی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے، پھر دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور موقع ملنے پر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کرتے ہیں، مار پیٹ تک نوبت آتی، کبھی قتل تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی ان دونوں چیزوں میں قدرے ایک اعتبار سے تعلق ہے کہ آپسی مذاق اور ایک دوسرے کے ساتھ میں مسخرہ پن، ایک دوسرے کی عزت کو ٹھیس پہنچانا، یہ آپس میں دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے، اور پھر انسان انتظار کرتا ہے، اور جب موقع آتا ہے تو پھر جان و مال کے اعتبار سے بھی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ان آیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جو سماج میں ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرے۔ اس ایک آیت میں، یہ آیت نمبر 11 ہے، اس میں کئی چیزوں کا ذکر ہے، ایک اس میں مسخراپن ہے، یعنی دوسرے کے ساتھ میں استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑانا، دو ایک دوسرے کو تانا دینا، تین برے برے القاب دینا، اور چار توبہ نہیں کرنا، اپنے گناہ پر، اپنی برائی پر اصرار کرنا، اپنی غلطی پر اڑے رہنا۔ یہ چاروں چیزیں ہیں جن سے اس آیت میں متنبہ کیا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم، قوم کے معنی ہم آگے دیکھیں گے، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ مسخرہ پن نہ کرے، اس کے ساتھ مذاق نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور عورتیں بھی، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کو لمز نہ کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام کیسی بری چیز ہے۔ ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون، اور اس کے باوجود اب بھی اگر جو لوگ توبہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ بظاہر آیت بہت چھوٹی ہے اور سادہ سی بات اس میں لگتی ہے، لیکن اس کو گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم اخلاقی اعتبار سے بہتر انسان بن سکیں اور سماج میں ہم اصلاح کا کام کریں تو اس میں ان چیزوں کی طرف بھی نگاہ کریں، اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی بے عزتی اور مذاق، آپس میں مسلمانوں کی محبتوں کو کم کرنے، ان کی دشمنی کو بڑھانے اور آپس میں اختلافات اور جھگڑوں کا بیج ہے۔ لہذا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، خاندان کا ہو، پڑوس کا ہو، یا پھر دینی معاشرہ ہو، اس میں یہ برائی عموماً پائی جاتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم اس آیت کے مختلف اجزاء پر غور کرتے ہیں۔ پہلا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ سخریہ، تمسخر نہ کرے۔ تمسخر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ میں مذاق کرنا یا مذاق اڑانا، آپس میں ہنسنا کسی بات پر برا نہیں، ہنسی کی ذات ہی بری نہیں ہے۔ کسی چیز پر ہنسنا اس اعتبار سے کہ سب خوش ہوں اور کسی کا دل نہ ٹوٹے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مسلمان کو خوش رکھنا اور ہنسانا بعض صورتوں میں ضروری بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان بیمار ہے، ایک انسان غمگین ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے اور کوئی ہنسی کی بات آپ نے کی، اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ یہ اپنی ذات میں خیر ہے کہ آپ نے غمگین مسلمان کو خوش کیا، لیکن ایک مجلس ہے اور اس مجلس میں ایک آدمی کا مذاق آپ اڑائیں، وہ شرمندہ ہو اور دوسرے ہنسے، وہ آدمی ذلیل ہو، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی مسلمان کی بے عزتی جائز نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ینہا تعالی عن السخریت بالناس، اللہ تعالی نے لوگوں کے ساتھ تمسخر کرنے سے منع کیا ہے۔ وہو احتقارہم والاستہزاء بہم، تمسخر کیا ہے؟ سخریہ تشدید کے ساتھ بھی آتا ہے اور بغیر تشدید کے بھی آتا ہے، سخریہ یا سخریہ، اس کے کیا معنی ہے؟ مذاق اڑانا، مذاق اڑانا، کسی کی کمی پر ہنسنا، کسی کی کمی پر ہنسنا، کسی کے عیب پر، چاہے وہ عیب کسی بھی اعتبار سے ہو، اس عیب پر ہنسنا اس اعتبار سے کہ اس کا مذاق ہو اور اس کی دل آزاری. لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ ایک انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے کیوں؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ مذاق اڑانا خود مذاق اڑانے والے کے عیب کی عکاسی کرتا ہے. عجیب بات ہے، آپ غور کریں کہ ایک آدمی دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے اس کے عیب کی وجہ سے. بعض اوقات وہ عیب قصبی نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی ہے، اس کی آنکھ خراب ہے، اس کا کان خراب ہے، وہ بدصورت ہے، یا پاؤں پھسل کے گر گیا، یا کچھ ہو گیا. بعض اوقات جو عیب ہوتا ہے یا جو کمی ہوتی ہے وہ قصبی نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی کمائی نہیں ہوتی ہے، پیدائشی طور پر ہوتی ہے اس میں. لیکن جب یہ مذاق اڑاتا ہے تو جس انسان میں عیب تھا اس کا مذاق اڑایا، اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے عیب کی وجہ سے، لیکن یہ اس کے اپنے عیب کی وجہ سے ہوتا ہے، اخلاقی عیب کی وجہ سے. اور وہ کیا عیب ہم آگے دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ ینہ تعالی عن السخریۃ بالناس وهو احتقارهم والاستہزاء بهم. مذاق اڑانا کیا ہے؟ دوسرے کی حقارت کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اور اس کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، ہنسی کرنا، اس کا مذاق اڑانا. تو اصل جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، وہ دو چیزیں یاد رکھیں. ایک انسان دوسرے کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ دو وجہ سے. نمبر ایک، اس کے دل میں اس کی حقارت ہوتی ہے، وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، عزت کے لائق نہیں سمجھتا ہے. آپ کوئی بڑا آدمی ہے جس کی آپ عزت کرتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ نہیں، کہیں نہ کہیں دل میں اس کی حقارت ہوتی ہے، اس کو وہ قابل احترام نہیں مانتا، اس کی حقارت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑاتا ہے. دو، یہ اپنے آپ کو بڑا اور بہتر اور اعلیٰ سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو یوب سے پاک مانتا ہے، تب جا کر دوسرے کی حقارت اور اس کا تمسخر، اس کا مذاق اڑانا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تکبر اور دوسروں کی تحقیر انسان میں ہوتی ہے، تب جا کر ایک انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے. اس سلسلے میں آیت کے حصے میں آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا لا یستر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اصلا یہاں قوم سے مراد کون ہے؟ کیا واقعی قومیں ہیں؟ عربی زبان میں قوم کے معنی کیا ہیں اور وہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقوم فی اللغۃ للمذکرین خاصۃ، کہتے ہیں کہ لفظ قوم عربی زبان میں، لغت میں، خاص طور سے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَسُمُّ قَوْمًا لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَعَ دَاعِيهِمْ فِي الشَّدَائِدِ. مردوں کو قوم کیوں کہتے ہیں؟ وہ لفظ آیا ہے قیام سے، قیام کے معنی کھڑے ہونا. مردوں کو قوم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب کوئی پکارنے والا مصیبت میں ان کو پکارتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی مدد کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے. اس وجہ سے یہاں سے لفظ آیا ہے. قوم کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ قوم کا لفظ آیا ہے قیام سے، کھڑا ہونا. اور قوم کا لفظ اصلاً مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور مردوں کو قوم کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب بھی کسی پر مصیبت آتی ہے وہ مدد کے لیے پکارتا ہے تو مرد اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو قوم کہا جاتا ہے. فرماتے وقیل انہ جمع قائم، انہ جمع قائم، ثم استعمل فی کل جماعت وان لم یکونوا قائمین. یہ کیا ہے؟ قوم قائم کی جمع، اور پھر یہ استعمال ہوا ہر جماعت کے لیے چاہے وہ کھڑے نہ ہوں. یعنی لفظ اصلا کھڑے ہونے کے معنی میں ہے، لیکن یہ نہیں کہ ضروری لوگ کھڑے ہوں تو ہی ان کو قوم کہیں گے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی قوم کہا جائے گا، لیکن اصل معنی اس کے کیا ہے؟ قائم کے، اور اس کی جمع ہے. اور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ بڑے کام کے لیے، مدد کے لیے، کسی کی نصرت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الْقَوْمِ النِّسَاءُ مَجَازًا، پھر مجازی طور پر عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. تو علماء نے کہا کہ قوم کا جو لفظ ہے اصلاً مردوں کے لیے ہے، اور کبھی عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. جب پوری قوم کے بارے میں بولا جائے تو عورتیں بھی اس میں آتی ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لا یسخر قوم من قوم کہا، اور پھر اس کے بعد میں عورتوں کا تذکرہ الگ سے کیا. تو آدمی سوچے گا قوم کے بارے میں بات ہو رہی پھر عورتوں کا تذکرہ الگ سے کیوں آ رہا ہے؟ اسی اعتبار سے کہ قوم میں یہاں مراد مرد ہیں اور اس کے بعد عورتیں ہیں. مزید یہاں پر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ قوم کا لفظ کہاں سے آیا ہے، کسی کمزور کی مدد کے لیے کھڑے ہونا، اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. تم قوم ہو کر بھی ایک کمزور کی مدد تمہارا کام ہے، اس پر ترحم تمہارا کام ہے. اس کی بجائے تم یہ کر رہے ہو کہ ایک انسان میں کوئی کمی ہے تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. مددگار، مدد کے لیے کھڑے ہونے والے مذاق کے لیے آج ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں. تو اس میں ایک اعتبار سے اس بات کا بھی احساس دلانا ہے کہ تمہاری مردانگی کہاں گئی. تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو، تم کو مددگار بننا چاہیے کمزوروں کا، اور تم مذاق اڑا رہے ہو. تو یہاں پر ایک اعتبار سے تنبیہ بھی ہے کہ قوم رجولہ جس کو کہتے ہیں، مردانگی جس میں ہوتی ہے، اس میں اس طرح کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر قوم سے مراد جو معنی ہے مرد ہے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور تم میں سے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. یہاں پر فرد کے طور پر تقاطب کیوں نہیں کیا گیا، ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا؟ یہاں پر جمع کے طور پر کیوں آ رہا ہے کہ تم میں سے مرد اور مرد لوگ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں؟ یہاں جمع میں، پلورل میں کیوں آ رہا ہے، فرد میں کیوں نہیں؟ العلیمی اس سلسلے میں کہتے ہیں، مجیر الدین ابن محمد العلیمی المقدسی، یہ دسویں صدی ہجری کے عالم ہیں. ان کی تفسیر ہے فتح الرحمن فی تفسیر القرآن. کہتے ہیں ولم یقل رجل من رجل ولا امرأة من امرأة ای فرد من فرد. اللہ نے یہ کہا مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، یعنی ایک مرد دوسرے مرد کا نہ اڑائے مذاق، اور ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. اللہ نے ایسا نہیں کہا، فرد کا فرد سے تذکرہ نہیں کیا گیا. لأن السخرية تكون غالبا بين جمعين، کہتے ہیں اکثر ہوتا یہ ہے، یہاں پر فرد کا تذکرہ نہیں ہے، جماعت کا تذکرہ. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً مذاق اڑانا لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. ایک آدمی مجمع میں مذاق اڑاتا، اکیلا بیٹھ کے تھوڑی مذاق اڑائے گا. مذاق کیسے ہوتا ہے؟ سب مل کے ہنستے ہیں. تو جو کہ وہ جمع میں ہوتا ہے، اس لیے عموماً اس کو جمع میں یعنی مجمع میں کیا جاتا ہے. اس وجہ سے کہا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. تو چونکہ یہ مل جل کر کرتے ہیں اور سب انجوائے کرتے ہیں اس کو، اس اعتبار سے یہ جمع میں ہونے والا عمل ہے، اس لیے جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا گیا. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مذاق اڑانے کی اصل وجہ کیا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کی تحقیر کرتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. اور مذاق اڑانا اگر برا ہے تو اس کا سبب دراصل وہ خود اپنی ذات میں منع ہے. مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ فی ذاتی ہی گناہ ہے، یہ خود برا ہے، اور اس برائی کے نتیجے میں اور برائیاں جنم لیتی ہیں، دوسرے کی بے عزتی کرنا، اس کا مذاق اڑانا ہے. اور مسلمان اس سے پہلی آیت میں آپ دیکھ چکے ہیں انما المؤمنون اخوة، مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کا مذاق اڑائے، اس کو حقیر سمجھے، اس کو ذلیل کرے، کیونکہ ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مزید اس بات کو واضح کیا ہے. آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے،
اس کو اس کے حال پر مظلوم نہیں چھوڑتا ہے اور اس کو اس کی تحقیر نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں پچھلی آیت سے اس آیت کی مناسبت کے اعتبار سے آپ اس حدیث پر غور کریں. پچھلی آیت میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی بات ہے, قتل و غارت گری ہے, آپسی جنگ ہے, اور اس میں دو لوگوں کے جھگڑے میں تیسرے کو کہا جا رہا ہے ان کو چھوڑو مت, صلح کراؤ, اور پھر اس کے بعد مسلمانوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے بارے میں بات ہو رہی. تین چیزوں کی ترتیب آپ دیکھیے حدیث میں, لا یظلمہم, ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ, جنگ و جدل, قتال نہیں کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا ہے, ولا یقتلہ, اور لڑو آپس میں اور لڑ کے مرو, نہیں, جو لوگ اس میں شامل نہیں ہیں وہ ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑتے بلکہ جھگڑا چھڑاتے ہیں, صلح کراتے ہیں, لا یقتلہ, وہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کے حال پر چھوڑتا نہیں ہے, ولا یحقرہ, اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے, اس کی تحقیر نہیں کرتا ہے, اس کو بے قیمت نہیں سمجھتا ہے, جس کا تذکرہ اب آ رہا ہے ان آیات میں. اور آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات, تین بار آپ نے کہا تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, اور آپ نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف یعنی دل کی طرف, یعنی تقویٰ دل میں ہوتا ہے. آپ پچھلی آیات میں بھی دیکھ چکے ہیں ایمان اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے, آدمی کے دل میں, یعنی انسان کا تقویٰ اس کے دل میں ہوتا ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحتر اخاه المسلم, ایک مسلمان کے لیے, ایک انسان کے لیے اتنا ہی شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یعنی انسان کا بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے, اس کے دل میں ایک مسلمان کے لیے حقارت ہو. کل المسلم علی المسلم حرام, ایک مسلمان کے تمام معاملات, ایک مسلمان کی تمام چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں, یعنی ان کو نقصان پہنچانا حرام ہے. کل المسلم علی المسلم حرام, ایک مسلمان کی تمام چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں, یعنی ان کو نقصان پہنچانا حرام ہے. کیا ہے وہ چیزیں؟ تینوں چیزیں, دمو و مالو و عرض, اس کا خون, اس کا مال, اور اس کی عزت. جسمانی طور پر اس کو کوئی زخم اور اذیت نہیں پہنچا سکتا ہے, دمو, اس کا مال چھین نہیں سکتا ہے, مال, اور تین, اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس کو ذلیل کرنا, اس کا مذاق اڑانا, اس کو بے عزت کرنا, اس پر تہمت لگانا, اس کے خلاف لوگوں کو ورغلانا, اس کی تحقیر کرنا, وعبده, اس کی عزت. معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سلسلے میں ان تین چیزوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے, اس کی جان یعنی اس کا خون, اور اس کا مال, اور اس کی عزت. اس کی عزت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, اور دوسرے مسلمان کی تحقیر کرنا, اس کا مذاق اڑانا, اس کی بے عزتی ہے. دنیا کا کون انسان ہے جو اس کی سماج میں بے عزتی ہو, اس کا مذاق اڑایا جائے اور خوش ہوتا ہے؟ مسلمان خوش نہیں ہوتا ہے, اس کا دل دکھتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے. بعض اوقات وہ آپ کے ساتھ ہنس بھی دے گا لیکن اندر سے اس کو تکلیف ہوگی. کوئی انسان اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا ہے, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ بدصورت ہو, چاہے وہ بعض اعتبار سے اتنا دیندار نہ ہو, پھر بھی کوئی آدمی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا ہے, کیونکہ اپنی عزت انسان کو پیاری ہوتی ہے, انسان غیرت مند ہوتا ہے. لہذا اس حدیث میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا جائز نہیں ہے, کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا جائز نہیں ہے, اور وہ انسان کے تقویٰ کی کمی کی علامت ہے. یہاں تقویٰ کا خصوصاً ذکر کیوں آ رہا ہے؟ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس میں تکبر نہیں, تواضع ہوتی ہے. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا ہے, اس میں تواضع ہوتی ہے, وہ ہمبل ہوتا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ زمین میں جب چلتے ہیں تو تواضع اور عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں, گھمنڈ نہیں, جب انسان میں گھمنڈ آتا ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے تو دوسروں کو نیچا گرانا شروع کرتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے, جو آدمی اپنے بارے میں اپنے عیوب پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, دوسروں کو جب دیکھتا ہے تو ان پر عرض کرتا ہے کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا. آپ دیکھیے صحابہ کو, آپ دیکھیے کاش کہ میں تنکا ہوتا, کاش کہ میں تنکا ہوتا, ایسی صحابہ بات کرتے تھے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی نہ کرے, اس کی بے عزتی نہ کرے. جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. شیخ علامہ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں, تفسیر الکریم الرحمن میں, یہ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کے استاذ ہیں, کہتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا مِنْ حُقُوقِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ بھی ایمان والوں کے حقوق میں سے ہے. ایک مسلمان کا دوسرے پر جو حق ہوتا ہے یہ اس میں سے ہے. بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ, ایک دوسرے پر مسلمانوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اَلَّا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ, کہ ان میں سے بعض کا مذاق نہ اڑائیں. بِكُلِّ كَلَامٍ وَقَوْلٍ وَفِعْلٍ دَالٌ عَلَى تَحْقِيرِ الْأَخِ الْمُسْلِمِ, کوئی کلام, کوئی قول, کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے کسی مسلمان کی, مسلمان بھائی کی بے عزتی ہو, اس کی تحقیر ہو, اس کو حقیر ثابت کیا جائے. ایسا کوئی کلام نہ کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں. کام نہ کریں, کبھی اشارے سے بھی بے عزتی ہوتی ہے, آپ زبان سے بھی بے عزتی کرتے ہیں, اور کبھی کسی انسان کی تحقیر اشارے سے بھی ہوتی ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ, کہتے اس لیے کہ یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. وَهُوَ دَالٌ عَلَى إِعْجَابِ السَّاخِرِ بِنَفْسِهِ, اور کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مذاق اڑانے والا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے, وہ عجب میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو اعجاب میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو وہ اونچا سمجھتا ہے. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ الْمَذْكُورُ بِهِ خَيْرًا مِنَ السَّاخِرِ, اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ جس کا مذاق یہ اڑا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. كَمَا هُوَ الْغَالِبُ وَالْوَاقِعُ, جیسا کہ عموماً ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی آتا ہے, یہ غالب ہے, ایسا ہی ہوتا اکثر اور واقع ہے. اس کو مطلب دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی جب دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے تو وہ کمتر ہوتا ہے اور جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے بھی کہ آپ دیکھیں کسی کا مذاق اڑانا یہ انسیکیورٹی ہے. ایک انسان اس کے اندر انفیریئرٹی کمپلیکس بعض اوقات اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو ذلیل کر کے اپنے آپ کو عزت دینا چاہتا ہے. کبھی اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے, خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے, وہ نمازیں پڑھنے والا, ذکر کرنے والا, دین کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے, اور کسی اور کو دیکھتا ہے تو اس کی حقارت اس کے دل میں ہوتی ہے, اس میں کچھ کمی اس کو دکھائی دیتی ہے, اب اس کو ذلیل کرتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے حسد رکھتا ہے اور اس کے دل میں کہیں ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے آگے نہ چلا جائے, کہیں یہ مجھ سے بہتر نہ ہو جائے, تو اس کو لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کرنے کے لیے اس کا مذاق اڑاتا ہے. وہ اپنے دل میں جو چھپا ہوا ڈر ہے پیچھے رہنے کا, کمتر ثابت ہونے کا, اس ڈر کی وجہ سے مقام کھونے کے ڈر کی وجہ سے, لوگوں کی نگاہ میں کمتر ثابت ہونے کے ڈر کی وجہ سے وہ دوسرے کو کمتر ثابت کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی نگاہ میں زیادہ اونچا نہ ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایک انسان دوسرے کو ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچا پاتا اور کسی انسان سے بہتر خود نہیں بن سکتا, تو بعض اوقات اس کو ذلیل کر کے خود اس کو کمتر ثابت کر کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو لوگ کسی کو غلط ثابت نہیں کر پاتے ہیں وہ تہمتوں کے ذریعے، مذاق کے ذریعے، برے لقب دے کر اس کو ذلیل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آدمی دوسرے کو حقیقت میں چھوٹا ثابت نہیں کر پاتا ہے، وہ آدمی اپنی زبان سے اس کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کسی کو چھوٹا نہیں بنا سکتے ہیں تو کیا کروں، زبان سے بناؤں۔ بعض اوقات یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ انسان کے یعنی انفیریورٹی کمپلیکس کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے ایک ڈر انسیکیورٹی کا نتیجہ ہوتا ہے، احساس کمتری جس کو کہتے ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے۔ یہی بات شیخ عبد الرحمن یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں سبب ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، صحابہ دوسروں کا مذاق اڑانے سے بہت ڈرتے تھے۔ مثال کے طور پر ابراہیم النخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال عبداللہ، عبداللہ کون؟ عبداللہ ابن مسعود، قال عبداللہ لو سخرت من کلب لخشیت ان اکون کلبا۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں، لو سخرت من کلب خشیت ان احول کلبا، کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے کتا نہ بنا دیا جائے۔ آپ دیکھیں کتنی سخت بات کہتے ہیں، یعنی جانور کا مذاق اڑانے سے بھی وہ لوگ بچتے تھے کہ میں کسی جانور کا مذاق اڑاؤں، ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو کتا نہ بنا دے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن صحابہ صحابہ تھے، وہ اعلیٰ لوگ تھے۔ جب ایک اصول انسان اپناتا ہے تو بعض اوقات نہ صرف انسانوں کے بارے میں بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی اپناتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک عورت نے ایک جانور کو، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ رحم رحم ہے، رحم رحم ہے، وہ انسان پر رحم کرے یا جانور پر، وہ کیفیت، وہ دل کی صفت، وہ خوبی خوبی ہے۔ ایک انسان واقعی جب اچھا بنتا ہے تو نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کا بھی لحاظ کرتا ہے، وہ جانور کو بھی جھڑکنے کے بارے میں سوچتا ہے کہ خامخواہ کیوں میں جانور کو جھڑکوں، کیوں اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں کتے کا مذاق اڑاؤں تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو جانور نہ بنا دے، کتے میں تبدیل نہ کر دے۔ ان خشیت ان احول قلبا، تحویل کرنا مجھ کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا کیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا۔ صحابہ کا اپنا ڈر ہے کہ کہیں جانور نہ بنا دیا جاؤں میرے اس گناہ پر۔ واقعی ایمان کا کمال جب زندگی میں آتا ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں اس ایک چیز پر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ لیکن جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اللہ سے امیدیں باندھنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ اپنے گناہ کے سلسلے میں وہ اللہ سے ایسا ڈرتا ہے جیسا گویا کہ اس کے اوپر، سر کے اوپر ایک پہاڑ ہے کہ ابھی وہ پہاڑ اس پر گرنے والا ہے۔ اور ایک منافق، ایک فاسق، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا۔ ایمان کا کمال چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے بارے میں بھی ایک انسان کو حساس بنا دیتا ہے اور اس کو ڈرنے والا بناتا ہے۔ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا کوئی معمولی چیز نہیں، لیکن آج ہمارے اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں معمولی چیز سمجھی جاتی ہے۔ لہذا یہ صحابہ کا معاملہ ہے۔ مسلمان کا مذاق اڑانا کفار کا طریقہ ہے۔ کئی آیتیں اس باب میں ہیں، میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 212 میں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کفر کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی، خوشنما بنا دی گئی، اٹریکٹو ان کے لیے بنا دی گئی دنیا کی زندگی، وہ اسی میں کھوئے ہوئے ہیں، اسی کو پا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پا لیا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ. ہاں لیکن ایمان والوں کا حال دیکھ لو، تقوی والوں کا حال دیکھو. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ، یاد رکھو جو لوگ تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تو وہ ہے کہ جو بے حساب جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. من یشاء بغیر حساب، کہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی دنیا میں بعض مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے، حضرت بلال ہیں، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے کئی صحابہ ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، اور کئی لوگ ہیں، فقر و فاقہ، تنگی، عبداللہ بن مسعود، غریب، کئی صحابہ تھے جو کمزور اور غریب تھے. جو لوگ بعض مالدار تھے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور فقر و فاقے میں جینے لگے. کئی لوگ ایسے تھے جو صفا پہ رہتے تھے مدینہ میں، اور مکہ میں آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے تھے جو شروع شروع میں مسلمان ہوئے، بہت کم ان میں مالدار تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ دیکھیں دوسروں کو غریب فقیر محتاج. کفار قبیلوں کے سردار مالدار ان کا مذاق اڑاتے تھے. دیکھو ان کے پاس اب ایسی کٹے پھٹے لوگ جمع ہوئے ہیں، سب فقیر محتاج، تندس، پریشان حال، نہ قبیلے کی طاقت ہے، نہ مال کی طاقت ہے، نہ کچھ ان کے پاس ہے. دیکھو ان کی بات ماننے والے تو ایسے ہی، اور عام طور سے نبیوں کا یہی حال رہا ہے کہ ہرقل کی حدیث آپ دیکھیں، انبیاء کی دعوت قبول کرنے والے لوگ ابتدا میں عموماً فقراء اور غربا ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. عہدے والا کیوں اپنا عہدہ چھوڑ کے کسی کے تابع بنے؟ مالدار کیوں کسی کے آگے بیٹھے آ کے گھٹنے ٹیک کے ادب سے دین سیکھنے کے لیے؟ کیوں؟ وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، وہ جلدی نہیں آتا ہے. غربا فقرا، ان کی امید دنیا سے نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں ہم کو دنیا میں نہیں ملا، ہاں ان کی دعوت ہے آخرت میں تو ملے گا. ان کے پاس آخرت کی امید ہوتی ہے، مالداروں کے پاس موجودہ لذت ہوتی ہے، وہ اسی میں کھوئے رہتے ہیں، اور اس کا گھمنڈ ان کے اندر ہوتا ہے. انبیاء کی دعوت جلدی قبول نہیں کرتے، اپنے اندر چھوٹا پن محسوس ہوتا ہے، ہم اتنے سب رہ کے اس غریب نبی کے پیچھے ہم جائیں، اس انسان کے پیچھے ہم جائیں، اس کی بات مانیں، اس کے تابع ہوں، اس کی بات سنیں، اس کو بڑا مانیں ہم چھوٹے. تو ان کے اندر بڑائی ہوتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی مزین بنا دی گئی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ پرہیزگار قیامت کے دن، آج دنیا میں ان سے نیچے ہیں ٹھیک ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں، قیامت کے دن یہ ان سے اوپر ہوں گے، یہ جہنم میں ہوں گے، اور اہل ایمان جنت کے اونچے درجات میں ہوں گے ان کے ایمان و عمل کی وجہ سے. اور دنیا میں اللہ نے ان کو کم دیا، کافروں کو زیادہ دیا، ایمان والوں کو کم دیا، لیکن آخرت میں اللہ تعالی بے حساب رزق ان کو دے گا. اللہ کا رزق ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا دے. دنیا میں کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، زیادہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ بہتر ہے، کم اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ کمتر ہے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے امتحان کے لیے، لیکن آخرت میں دنیا میں جن کو کم دیا اللہ رب العالمین ان اہل ایمان کو ان کے ایمان کی بدولت بے حساب رزق دے گا، بے حساب، کوئی حساب نہیں. خوب آپ دیکھیں یہاں ملتا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کفار کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایمان والوں کا مذاق اڑانا مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، ایمان والوں کا مذاق اڑانا کس کا ہے؟ کفروا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے تو وہ صفت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے شریک ہو گیا کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ اس سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 212 ہے، اور بھی کئی جگہ پر ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کفار دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ کئی آیتیں ہیں، پورا درس ہمارا اسی پر ختم ہو جائے گا اگر صرف ان آیت کو ہم دیکھیں۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے عیب کا مذاق اڑانا، یہ کیوں برا ہے؟ ایک تو وجہ آپ نے دیکھی، یہ کفار کا طریقہ ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے تکبر کی علامت ہے اور اللہ کو پسند نہیں، حرام ہے، مسلمان کی عزت محترم ہے۔ لیکن اس اعتبار سے بھی یہ برا ہے کہ کسی کے ذاتی عیب کا مذاق اڑانا یہ اللہ کی تقدیر کا مذاق اڑانا ہے۔ بھائی اگر کوئی آدمی بدصورت پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا اس کو بدصورت؟ اگر کوئی آدمی اپاہج ہے، کس نے اس کو ویسا پیدا کیا؟ اگر کوئی انسان غریب ہے، غریب خاندان میں پیدا ہوا، اس کو دنیا میں رزق کم ملا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیوں ایسا ہے وہ؟ یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ دنیا میں کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو صحیح سالم، کسی کو اپاہج، کسی کو مالدار اور کسی کو غریب، کسی بھی اعتبار سے اس میں عیب ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ امتحان کے لیے ہے، یہ امتحان کے لیے ہے۔ اگر تو اللہ کی تخلیق پر کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے اور اللہ کی تقدیر کا مذاق اڑا رہا ہے، اس اعتبار سے بھی برا ہے۔ اسی لیے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں فیخاطبنا جل وعلا بوصف الایمان، کہتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے اس آیت میں ہم کو وصف ایمان سے مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کی صفت سے خطاب کیا ہے، تم ایمان والے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی تقسیم پر اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہو کہ دنیا میں کوئی کیسا بھی پیدا ہوا ہے اور کیسے بھی حال میں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر تم اس کا مذاق اڑاتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ ایسا اس لیے کہ اللہ نے اس کو ایسا رکھا ہے اور پھر تم اس کا مذاق اڑاتے ہو؟ تو گویا کہ یہ کہتے ہوئے ینہانا ان یسخر بعضنا من بعض، اور ہم کو منع کیا ہے کہ ہم میں سے بعض بعض کا مذاق اڑائیں، اس سے منع کیا ہے۔ لأن المفضل هو الله عز وجل، اس لیے کہ فضیلت دینے والا، ایک کو بہتر اور دوسرے کو کمتر بنانے والا یہ اللہ عز وجل ہے۔ کسی کو مالدار، کسی کو غریب، بنایا کس نے؟ یہ مال کی فضیلت، یہ خوبصورتی کی فضیلت، یہ جسمانی صحت کی فضیلت کس نے دی؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ وَإِذَا كَانَ هُوَ اللَّهُ لَزِمَ مِن سُخْرِيَتِكَ بِهَذَا الشَّخْصِ الَّذِي هُوَ دُونَكَ أَن تَكُونَ صَاخِرًا بِتَقْدِيرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہتے ہیں جب یہ اللہ ہی ہے جس نے سب کچھ کیا ہے تو تیرے مذاق سے لازم آتا ہے کہ تو اس شخص کا مذاق اڑا رہا ہے جو تجھ سے کمتر ہے۔ ان تکون ساخرا بتقدیر اللہ عز و جل، تو اللہ کی تقدیر کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو کسی مسلمان کے عیب کا مذاق اڑانا یہ نتیجے کے اعتبار سے اللہ تعالی کی تقدیر کا مذاق اڑانا ہے، اس لیے بھی یہ برا ہے۔ شیخ عثیمین نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، سورۃ الحجرات کی تفسیر میں، تو یہ بھی اس میں برائی ہے۔ تو کسی مسلمان کا مذاق اڑانا اچھا نہیں۔ کبھی مذاق اڑانا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ڈراتے ہیں اور وہ ڈر جاتا ہے تو سب ہنستے ہیں، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے۔ کسی انسان کی کمزوری ظاہر کرنا، اس کا ڈرپوک ہونا ظاہر کرنا، یہ بھی بے عزتی ہے، یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ مثلا عبد الرحمن بن ابی لیلا کہتے ہیں حدثنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے ہم سے حدیث بیان کی ہے، انہم کانوا یسیرون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر، کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فنام رجل منهم, ایک صحابی سو گئے. فانطلق بعضهم الى نبل معه فاخذها, ان کے ایک ساتھی نے کیا کیا, ان کے تیر لے لیا اور چھپا دیا. فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم, جب وہ صحابی اٹھے نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے سارے تیر غائب, گھبرا گئے اور ڈھونڈنے لگے اور ڈر گئے ایک دم, کہاں گئے میرے تیر. فضحك القوم, لوگ اس پر ہنسنے لگے. فقال ما يضحككم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے, کیا چیز ہے جس نے تم کو ہنسنے پر مجبور کیا. فقول اللہ انا الا انا اخذنا نبل هذا ففزع, صحابہ نے کہا کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے رسول, لا, ہاں بس اتنا ہے کہ ہم نے اس کے تیر چھپا دیے, یہ گھبرا گیا تو ہم کو ہنسی آ گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما, کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو ڈرا دے, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے. اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور الفاظ احمد کے, اور یہ حدیث صحیح ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کو ڈرانا اس اعتبار سے کہ اس کا مذاق کیا جائے. آپ دیکھیے اپریل فول, یہ فی نفسی ہی غلط رسم ہے, یہ غیر اسلامی تہوار ہے, مسلمان کرتے ہیں. فون کیا کسی کو کہا وہ آپ کے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا, آپ کے رشتے دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا فلاں چیز ہو گئی, اور وہ آدمی ایک دم ڈر جاتا ہے, واقعی اس کو صحیح سمجھتا ہے. اچانک خبر نیند میں سے رات کو دو تین بجے اس کو فون کیا اور کہا کہ معلوم ہے, معلوم ہوا کہ نہیں ہوا, تو کیا بات ہے, یہ سن کے آدمی آدھا ڈر جاتا ہے اور کہا وہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. یہ آدمی گھبرایا ہوا اٹھا, ایک دم ڈر تو اٹھ گیا, کپڑے جیسے جیسے پھر پہنا, جوتیاں چپل پہنی اور فوراً گاڑی لے کے اس کے گھر تک پہنچا, دیکھا سناٹا ہے, ٹھک 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 دروازہ, کیا ہوا بھائی, اب جس کا نام لیا تو وہی آ گئے, تو کیا ہوا, ارے میں سنا تیرا انتقال ہو گیا. تو آپ سوچئے کہ مسلمان کو ستانا, ڈرانا, اس کو پریشان کرنا بعض اوقات لوگوں کے لیے ہلکی چیز ہوتی ہے, لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک آدمی جو مریض ہے آپ نے مذاق اس کے ساتھ کیا اور اس کے مرض میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی آدمی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ اٹیک اس کو آ جائے کہ کسی قریبی کے بارے میں آپ نے بول دیا اس کو, اور واقعی اس نے اس کو سیریسلی لیا اور اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا. کسی کا بی پی بڑھ گیا, کوئی تیزی سے گھر سے گاڑی پہ نکلا اور اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا جائے اور اس کا پاؤں پھسل جائے اور سیڑھیوں سے گر جائے اور زخم آ جائے, سر میں چوٹ آ جائے. مسلمان کو اس طرح سے مذاق کے طور پر ڈرانا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں مل کر ہنسنا ایک اور بات ہے, لیکن کسی کا مذاق اڑانا, کسی کو ڈرا دینا اس طور پر, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسى ان یکونوا خیرا منہم لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں, بہتر ہوں حقیقت کے اعتبار سے, بہتر ہوں انجام کے اعتبار سے, بہتر ہوں داخلی اعتبار سے, باطنی اعتبار سے. ایک آدمی بدسورت ہے, بلال حبشی, ہم ان کی جوتیوں کے بھی برابر نہیں ہیں چاہے کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم بدسورت, کالے کلوٹ, حبشی, کئی زخم جسم پر, غلام, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے آزاد کیا. لیکن آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال کیا بات ہے, جب میں جنت میں رات میں گیا تو میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہاری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنی، ایسا کیا عمل تمہارا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، جب بھی رات میں دن میں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں اور دو رکعت ادا کرتا ہوں. آپ دیکھیے، ایک انسان بدصورت ہے، کوئی قبیلہ اس کا نہیں، کوئی فیملی بڑی سپورٹ کرنے والی نہیں، فائنینشلی بہت بڑا مالدار نہیں، خادم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور زخمی، اتنا لوگوں نے ستایا مقام میں، لیکن اس آدمی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جنت میں چل رہے ہیں تو آپ کو جنت میں ان کی جوتیوں کے چلنے کی گھسٹنے کی آواز سنائی دے گی کہ یہ بھی جنت میں ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یعنی یہ اس لائق ہے کہ جنت میں اللہ کے نزدیک جنتی ہیں. اور عمل دیکھیے، یہ تو پوچھا تب تو بتایا، ورنہ معلوم بھی نہیں لوگوں کو کہ رات دن میں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر کے دو رکعت نماز یعنی تحیت الوضو پڑھتے ہیں. تو آدمی بعض اوقات دیکھنے میں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، لیکن بعض نیکیاں اس کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی قوم سے اونچا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، اس کا ایسا عمل ہوتا ہے، اس کا اخلاص، اس کی للہیت، اس کا دعاؤں میں اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اس کی غربت، اس کا فقر و فاقہ، اس کے اخلاص کو اور زیادہ نورانی بنا دیتا ہے. اس کی دعائیں مالداروں کی دعاؤں سے اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ تکلیف، مصیبت، پریشانی میں وہ آدمی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کھویا ہوا ہے، وہ خالی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی دعائیں اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں. وہ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے خام خواہ کیوں کسی کے لیے نفرت رکھوں بھائی، کسی نے میرا کیا بگاڑا ہے. وہ اعلیٰ انسان ہوتا ہے، اس کے جنازے میں بعض اوقات زیادہ لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے جنازے میں فرشتے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کے نزدیک بعض اوقات ایک انسان بہت اونچا اور قیمتی ہوتا ہے، جبکہ معاشرے میں لوگوں کے نزدیک وہ کوئی خاص آدمی نہیں ہوتا ہے. اس کا مذاق اڑانا خود اللہ کے نزدیک ایک انسان کو گھٹیا بنا دیتا ہے، لہذا ظاہر پر نہیں جانا چاہیے، ظاہر پر نہیں جانا چاہیے. بعض اوقات ایک آدمی سماج میں کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے، کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتا ہے، بہت مالدار نہیں ہوتا ہے، خوبصورت نہیں ہوتا ہے، صحت مند نہیں ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس، لیکن اس کے پاس اللہ سے ڈرنے والا دل ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا اس کے پاس دل ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے. نہ اس کے گھر میں ٹی وی ہے، نہ اس کے پاس موبائل ہے فضول اوقات برباد کرنے کے لیے، نہ اس کے پاس کوئی گاڑی ہے کہ وہ پکنک پہ جا کے بے حیائی کرے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، گھر میں پڑا رہتا ہے بےچارا، محنت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، گھر پہ آتا ہے، کھا پی کے بچوں کے ساتھ تھوڑی ہنسی مذاق کر لیا اور سو جاتا ہے، زیادہ ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں، فضولیات نہیں، گناہ کم ہوتے اس کے، اور مر جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک جنت، بلکہ بعض اوقات جنت الفردوس کا حقدار ہوتا ہے. لہذا کسی کو دیکھ کر اس کے اس یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اپیرنسز پہ مت جاؤ، وواہر پہ مت جاؤ، دنیاوی کمی کو کمی مت سمجھو، اصل کمی داخلی کمی ہے، خارجی نہیں. باہر کی کمی کو کمی مت سمجھو، بعض اوقات انسان باہر سے کم ہوتا ہے لیکن اندر سے زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات باہر سے بہتر ہوتا ہے اندر سے گھٹیا ہوتا ہے. آپ نے کتنے پھل آپ نے کاٹے ہوں گے، بعض بہت اچھا دکھ رہا ہے، کٹ کیا اندر سے سڑا ہو، اندر سے سڑا ہوا. یہ وہ انسان ہے جو خوبصورت ہے، مالدار ہے، زیورات سے لدا ہوا ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھی گاڑی میں آیا، ہاں اچھے گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو جب پھل کی طرح اس کا اگر دل چیرا گیا، اندر سے گھٹیا نکلا. اندر سے گھٹیا نہیں, اور ایک انسان باہر سے دکھائی دے رہا کچھ بھی نہیں لیکن اندر اندر اس کا دل نورانی, ایمان کی لذت, ایمان کی قوت, ایمان کا نور, تقویٰ, محبت, اللہ پر یقین, اللہ پر توکل, اللہ اور اس کے رسول سے محبت, مسلمانوں کے لیے بھلائی, خیر خواہی, یہ اعلیٰ انسان ہے. دیکھنے میں کالا کلوٹا, ہاتھ کٹا ہوا, پاؤں کٹا ہوا, لنگڑا کے چلتا ہے, ایسا انسان کوئی دیکھ کے اس کو واقعی امپریس بھی نہ ہو, امپریس ہی نہیں اس کو دیکھ کیا بھیا اس کے اندر کچھ ہے بھی نہیں, ایسا انسان. یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ ہم کو ظواہر پہ نہیں جانا چاہیے بلکہ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل اندر کی بھلائی ہے, اصل بگاڑ اندر کا بگاڑ ہے, اصل خوبی اندر کی خوبی ہے. کسی کو اس کے ظاہر کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, یہ آیت ہم کو بتاتی ہے. عسى یکون خیرا منہم, ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہو, جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والوں سے وہ بہتر ہو. مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ دینداری کی وجہ سے. مذاق بعض اوقات کیسے اڑاتے ہیں؟ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں وہ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی کسی کی داڑھی کا مذاق اڑ دے, یوں داڑھی اس کی. کوئی کسی کی نماز کا مذاق, وہ ایسی نماز پڑھتا ہے. کوئی کسی کی تلاوت کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی کسی کے اخلاق کا مذاق اڑا رہا ہے. کوئی انسان ہے مثلا بات کرتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے, سلیقے سے بات کرتا ہے, دوسرا اس کا مذاق اڑا رہا ہے, حضرت ایسی بات کرتے ہیں. کوئی آدمی چلتا ہے توازوں کے ساتھ, دوسرا اس کا مذاق اڑا رہا ہے. بعض اوقات مذاق اڑانا یہ اکثر گھٹیا لوگ ایسا کرتے ہیں جو خود دیندار نہیں ہوتے ہیں, جو خود تقویٰ کی صفت والے نہیں ہوتے ہیں. وہ بہتر نہیں بن سکتے تو بہتر کا مذاق اڑا کے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خود بہتر نہیں بن سکتے ہیں, وہ خود ترقی نہیں. آدمی کی صفت ہے کیا, اگر آپ گڑے سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے اس کو گڑے میں لانے کی کوشش کرو. یہ بھی ایک مینٹالٹی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آدمی خود ترقی نہیں کر سکتا ہے تو ترقی کرنے والے کو ذلیل کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں. جب خود بہتر نہیں بن سکتا ہے تو کسی اچھے کو ذلیل کر کے سمجھتا ہے کہ میں بھی ذلیل وہ بھی ذلیل. یہ نفس کی تسکین ہوتی ہے. کوئی بھی اچھا نہیں دنیا میں, میں اچھا نہیں تو کیا, اچھے لوگ بھی تو برے ہیں. تو بعض اوقات انسان خود اچھا نہیں بن پاتا ہے تو جو اچھے مانے جاتے ہیں ان کے عیوب نکال کے, ان کا مذاق اڑا کے, ان کو ذلیل کر کے وہ اپنے نفس کو تسکین دیتا ہے کہ دیکھو جن کو تم اچھا سمجھ رہے ہو اچھے نہیں ہیں. تو خود اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بجائے دوسروں کو ذلیل کرتا ہے. یہ بہت سارے عیوب ہیں نفس کے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کبھی دینداری کا مذاق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قیامت کے دن بعض کفار, پوری آیات میں نے لی تھی لیکن سوچا کہ وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے ساری آیات ذکر نہیں کر رہا ہوں, اس کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہوں. قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, سورۃ المؤمنون میں آپ پڑھیں, اس کو گھر جا کے اگر آپ چاہیں پورا پڑھیں. اللہ تعالیٰ کفار سے خطاب کرے گا قیامت کے دن اور ان سے کہے گا, انہ کان فریق من عبادی یقولون, میرے بندوں میں سے بعض کہتے تھے, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. میرے بعض بندے جب دنیا میں کہتے تھے, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, ہم ایمان لے آئے, اے اللہ ہماری مغفرت کر دے, ہم ایمان لے آئے لہذا تو ہماری مغفرت کر دے اور ہم پر رحم فرما, اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے, انت خیر الراحمین, رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ گڑ گڑاتے تھے اللہ کے آگے, اللہ کو ماننے والے لوگ, اللہ سے دعا کرنے والے لوگ, اللہ سے مغفرت مانگنے والے لوگ, اللہ سے رحمت کی بھیک مانگنے والے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرنے والے, اللہ سے دعائیں کرنے والے. دنیا میں میرے بعض بندے ایسے تھے لیکن تم ایمان نہیں لائے, تم نے اللہ سے مغفرت نہیں مانگی, تم نے اللہ رب العالمین سے رحمت کا مطالبہ نہیں کیا. کفار فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تمہارا حال یہ تھا، ایک تو میرے یہ بندے ہیں جو ایمان لا کے بھی فقر نہیں جتاتے تھے، ایمان لانے کے باوجود بھی مجھ سے مغفرت اور رحمت مانگتے تھے، اور تمہارا حال کیا تھا؟ تم نے فاتخذتموهم سخريا، تم نے ان ایمان والوں کو مذاق بنا لیا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم ان کے مذاق میں اتنے کھو گئے، اتنے مگن ہو گئے کہ تم مجھ کو بھول گئے. انسوکم ان ذکری، انہوں نے تم کو میری یاد سے غافل کر دیا، یعنی تم یہ ذریعہ بن گئے مجھ کو بھولنے کا، تم ان کے مذاق میں لگ گئے اور مجھ کو بھول گئے. حتی انسوکم ذکری وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. تمہارے مذاق پر انہوں نے صبر کیا، اور ساری مصیبتوں کے باوجود میرے یہ بندے دین پر جمے رہے. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر اور ان کی ثابت قدمی کے بدلے میں نے آج ان کو بدلہ دیا ہے. کیا جزا دی؟ جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون. آج یہ کامیاب ہے، آج یہ کامیاب ہیں، اور تم ناکام. کیا فائدہ ہوا تمہارے مذاق؟ ان کا مذاق تم نے اڑایا، تم نے ان کو گھٹیا بتایا، آج یہ کامیاب ہیں، تم ذلیل، تم ناکام. آج تم خود مذاق بنے ہوئے ہو. تو کبھی مذاق دینداری کا ہوتا ہے کہ یہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہم ایمان لائے، ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو کیسا کرتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. بعض اوقات جاہل اور بے دین لوگ دیندار لوگوں کے اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی آدمی مثلا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، رات دن پڑھتا ہے تو اس کا مذاق بنا دیا. کوئی آدمی ذکر کرتا ہے، کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے، کوئی آدمی روزے رکھتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. دینداری کا مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ بعض لوگ جو فاسقین ہوتے ہیں، بعض وقت تو لوگ جنت کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، جنت جہنم کا مذاق، کبھی فرشتوں کا مذاق. آخرت میں تو جائے گا تو ایسا ہوگا، میں جاؤں گا تو ایسا ہوگا، میں برا رہ کے بھی دیکھ جنت میں جاؤں گا تو اچھا رہ کے بھی جہنم میں جائے گا، جنت میں جا کے بھی تو کیا ہے، بور ہو جائے گا، تھوڑے لوگ ہیں، جہنم میں سار زیادہ لوگ رہیں گے، ہم لوگ انجوائے کریں گے وہاں پہ. مذاق جائز نہیں، کفر ہے، یہ کفر ہے. تو دینداری کو مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے. پھر کبھی کسی کی غلطی اور گناہ پر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اللہ یعنی کسی آدمی کے اندر کوئی برائی ہو، غلطی سے ہو جائے دینی اعتبار سے، یا کچھ گناہ سے ہو جائے اور اس کو عار دلائی جائے، بار بار اس کو اس کا گناہ یاد دلایا جائے اور اس کو بے عزت کیا جائے، اور ہنسے لوگ اس کے اوپر، ہاں بہت دیندار بن گئے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. مذاق کہ اس کی دینداری کا مذاق اڑایا جائے اور اس کے پچھلے گناہ کی بنیاد پر اس کا مذاق بنایا جائے. ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا يسخر من ستر اللہ علیہ ذنوبہ ممن کشفہ اللہ فلعل اظہار ذنوبہ فی الدنیا خیر له فی الآخرہ. بہت بڑی بات کہی ہے، امام القرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں لا يسخر من ستر اللہ علیہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ نے جس کے گناہ دنیا میں چھپا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے گناہ پر دنیا میں پردہ ڈال رکھا ہے وہ اس کا مذاق نہ اڑائے جس کے گناہ دنیا میں ظاہر ہو گئے. فلعل اظہار ذنوبہ فی الدنیا خیر له فی الآخرہ، بہت ممکن ہے کہ دنیا میں جس کے گناہ ظاہر ہو گئے، پکڑا گیا، گناہ ظاہر ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ چیز اس کے لیے آخرت میں بہتر ہو۔ کیسے؟ ایک آدمی گناہ کیا، اس کا گناہ ظاہر ہو گیا، وہ بے عزت ہو گیا، بے عزت ہو گیا، شرمندہ ہوا، شرمندہ ہوا، اللہ سے توبہ کیا، اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ جیسے دنیا میں چار لوگوں کے سامنے میرا گناہ ظاہر ہو گیا، قیامت کے دن میرے مالک لوگوں کے سامنے، ساری مخلوق قیامت کے دن جمع ہوگی، اللہ ان کے سامنے مجھ کو ذلیل مت کرنا، معاف کر دے۔ اللہ سے دعا توبہ کی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد بھی گناہ نہیں کروں گا، بہت ذلت ہوئی، اللہ قیامت کے دن ذلیل مت کرنا، میں آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا، مجھ کو بچا، تو بچا، اور تقوی والی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کبھی انسان کا دنیا میں گناہ ظاہر ہوتا ہے اور اس گناہ کے ظہور کی وجہ سے، اظہار کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے آ جانے کی وجہ سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، یہ آخرت میں اس کے لیے اچھا ہے۔ لیکن جس کا گناہ چھپا ہوا ہے، خوش ہے، معلوم نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں میں کیا گناہ کرتا ہوں، اور توبہ کی توفیق اس کو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں ہے، مرتے دم تک گناہ میں وہ آدمی پڑا رہتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، توبہ نہیں کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہ اس کا ظاہر ہوتا ہے اور سارے سماج میں وہ آدمی ذلیل ہوتا ہے، بے عزت ہو جاتا ہے، مثلا اس بے عزتی کی تکلیف جو اس کو ہوتی ہے، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس ذلت کے ذریعے سے اس گناہ کی سزا اس کو دے دیتا ہے، آخرت میں اس کی سزا اس کو نہیں ملے گی۔ لیکن ایک آدمی اس کا گناہ اللہ چھپا رکھتا ہے اور وہ آدمی توبہ بھی نہیں کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا گناہ اگر چھپا رہا ہے، چھپا ہوا ہے، تو میں کامیاب ہوں، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، اسی حال میں مر جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پوری سزا اس کی دے گا، کیا فائدہ ہوا؟ تو کسی آدمی کا گناہ دنیا میں ظاہر ہو، اس کے گناہ پر اس کو مزید ذلیل کرنے اور اس کا مذاق اڑانے سے بچے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ پر پردہ ڈالا ہے کا مطلب مجھ کو اس بات کی اجازت بھی دیے کہ میں دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاؤں۔ کبھی کبھی اللہ ایسا بھی کرتا ہے کہ پھر اس کا بھی گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور اس سے زیادہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ کون آدمی ہے جو دنیا میں پاک ہو؟ کون آدمی ہے جو سواری کرے اور ٹھوکر کھا کے نہ گرے؟ کون ایسا انسان ہے کہ جو کبھی غلطی نہ کرے؟ اگر ایک غلطی کرنے والے کی غلطی پر آپ اس کو ذلیل کریں گے، ممکن ہے کل کو ایسا وقت آئے کہ آپ کی غلطی سے کبھی اسی غلطی میں آپ واقع ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غلطی کی وجہ سے ایک انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، جو منہ میں آئے بولتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی مجبوری اس کی بھی پیدا ہوتی ہے، وہی حال اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسی سچویشن میں وہ بھی پہنچتا ہے اور اس سے بھی وہی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ مذاق کے لائق بن جاتا ہے، اس کا اتنا مذاق نہیں ہوا جتنا اس کا ہوا۔ آپ تو بڑے متقی بنتے تھے، آپ نے تو اس کے بارے میں ایسا کہا تھا، آپ خود ہی ایسا کر لیں۔ لہذا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے گناہ پر، اس کی غلطی پر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ایک آدمی گناہگار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی بے عزتی کریں، اس کو آپ نصیحت کیجیے، اس کو آپ سمجھائیے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ اس کو سدھار، اس کو اچھا بنا، یہ نہیں کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں، لوگوں میں اور زیادہ لوگوں میں ذلیل کریں۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ جو یاد رکھنے کی ہے۔ کبھی مذاق غریبی کا ہوتا ہے، کوئی آدمی پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہے، یا کوئی آدمی ایسا کپڑا خرید کے لایا جو ایک دم کمتر ہے، رنگ برنگی کپڑے پہن لیا، کوئی بہن ہے، کوئی زیور ایسا پہنی ہوئی کہ جو اصلی نہیں نقلی ہے، سونے کا دکھائی دیتا ہے نہیں، یا ایسی جوتیاں کسی نے پہن لی ہیں، ایسی چپل کسی کی ہے جو دیکھ کر ہی آپ کو ہنسی آ گئی اور آپ مذاق اڑا، دیکھا اس کی جوتیوں کو، دیکھا اس کے زیورات، دیکھے سب قسم نقلی ہیں، اس کے کپڑے دیکھے، آستین دیکھو اس کی کہاں تک جا رہی ہے۔ بعض اوقات انسان دوسرے کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی غریبی کا مذاق اڑاتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يسخر قوم من قوم قال لا يهزأ قوم بقوم ان يسأل رجل فقير غنيا او فقيرا وان تفضل رجل عليه بشيء فلا يستهزئ به۔ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، یعنی کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے، وہ کسی غنی سے مانگے یا کسی غریب سے ہی مانگ لے، اور جس انسان کے پاس مال و دولت ہے وہ اس کا کیا کرے، مذاق اڑائے، اس کی غربت کا مذاق اڑائے، جب دیکھے کہ یہ میرا محتاج ہے، جب دیکھے کہ یہ میرا محتاج ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کا مذاق اڑائے۔ تو کسی کی غربت کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں ہے۔ فقر فاقے میں، اچھا آج کل تم کو ضرورت پڑ گئی ہے، بہت مال تھا تمہارے پاس پہلے، اب آئے کیا، اچھا 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 لو حضرت دیکھو ان کو پیسے نہیں، بولے بھائی رکھا ہوگا کہیں تجوری میں سنبھال کے، نہیں صاحب میرے پاس نہیں ہے، میرے حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ اب اس کو انٹرٹینمنٹ کا موضوع بنا لیا اس نے، کسی کی غربت کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، اس کی کمزوری اور اس کی محتاجی، اس کی پریشانی کو مذاق بنانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کی غربت کو دیکھتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، کوئی عورت کسی مسلمان عورت کی تحقیر نہ کرے، چاہے وہ ایک بکری کا کھر ہی اس کو ہدیے میں کیوں نہ دے۔ آپ کے پڑوسی نے آپ کو کچھ کھانا بنایا اور کھانا بنا کے لا کے دیا، غریب لوگ ہیں بےچارے، آپ بہت زبردست بنا بنا کے کھاتے ہیں، آپ بہت ہوٹلوں سے لاتے ہیں، آپ کے پاس بہت ہے، آپ ایک دم سپیریئر کھاتے ہیں، لیکن آپ کا پڑوسی غریب ہے، اس کے گھر میں آج آسودگی ہے، اس نے تھوڑا زیادہ بنوا دیا کھانا اور کہا کہ میرے پڑوسی ہمیشہ مجھ کو بھیجتے رہتے ہیں، آج تھوڑے اپنے حالات اچھے ہیں، تھوڑا ان کو ہم بھیج دیں گے۔ بطور شکر، شکریہ کے طور پر، احسان مندی کے جذبے کے ساتھ کوئی بہن لا کے دے پڑوسن، آج ہمارے گھر میں ذرا بنا ہے، اچھا آپ لوگ گوشت بھی کھاتے ہو کیا، ہم کو تو نہیں مانتا، ہم تو سمجھتے ہیں روزانہ دال کھاتے ہو، یا اس کا مذاق اڑانا، ارے یہ کیا ایسا کیسا کھانا بنا کے لائے، اس میں تو بوٹیاں ہی کم ہیں، مذاق اڑانا اس کا، اس کی غربت کا مذاق اڑانا جائز نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز بطور تحفہ کسی کو دے، اس کی قدر کرنا، یہ انسان کے قابل قدر ہونے کی علامت ہے۔ آپ اس کے دل کو دیکھیے، آپ اس کی چیز کو مت دیکھیے، جس محبت سے، جس تعظیم سے، جس خیر خواہی سے، جس قدر منزلت سے اس نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، آپ اس کے جذبات دیکھیے، آپ اس چیز کی قیمت مت دیکھیے، یہ ایک مسلمان کا اخلاق ہے۔ تو کہا کہ کسی کا غریبی کا مذاق مت اڑاؤ۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی یاد رکھیں، آپ فرماتے ہیں کم من اشعت اغبر ذی طمرین، کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اشعت اغبر بکھرے بال، دھول میں اٹے ہوئے، ذی طمرین پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، لا یؤبأ له کوئی اس انسان کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا ہے، کوئی اس کو دیکھ کر رستہ نہیں دیتا، کوئی آدمی اس کو دیکھ کر بہت امپریس نہیں ہوتا، لا یؤبأ له کوئی دھیان تک نہیں دیتا اس کے اوپر، لو اقسم علی اللہ لأبرہ اگر وہ قسم کھا لے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ خود اس کی قسم کو پورا کرے گا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور بھی کتابوں میں حدیث ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر قسم کھا کے کہہ دے اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے. جب اس نے قسم کھا کے کہا ہے کہ کسی کو, مطلب بعض اوقات دل کی کیفیات ہوتی ہیں بعض بندوں کی, اور اللہ کے نزدیک اس بندے کا مقام ہوتا ہے. کوئی کہے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے, جا رہا ہوں سفر میں, دیکھیں اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوگا, جاؤ صحیح سالم, جاؤ گے صحیح سالم واپس آؤ گے انشاءاللہ, اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں, مجھے یقین ہے اللہ پر. بول دیا اس نے, اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے. ایسے بھی بندے ہوتے ہیں, لیکن اس کا حال کیا ہے؟ اشعث اغبا ذی طمرین لا یقبہ لہ, بکھرے بال, دھول میں اٹا ہوا, پھٹے پرانے کپڑے, اور کوئی آدمی اس کو قیمتی نہیں سمجھتا ہے, لیکن اس کا دل, اس کا ایمان, اس کا تقوی, اللہ سے اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا کے کچھ بول دے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی قسم کو پورا کرتا ہے, اس کی بولی ہوئی بات کو اللہ پورا کرتا ہے. کیسے زبردست آدمی. اب دیکھیں ظاہر بتایا اس کا اور مقام بتایا. اس حدیث سے سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ ظاہر اعتبار سے انسان ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو کچھ سمجھتا نہیں, لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ قسم کھا کے بول دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرے. لہذا کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. معلوم نہیں آپ پریشان ہیں اور کون آدمی آپ کے لیے دعا کر دے جس کو آپ کچھ سمجھتے بھی نہیں, اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ آپ کا مسئلہ حل کرے, بول نہیں سکتے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی حقیقی نہیں سمجھتا ہے, بلکہ بعض اوقات کمزور لوگوں کی دعا اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کے اخلاص کی وجہ سے امت کے مسائل حل کرتا ہے. لہذا یہاں پر یہ بھی بات سمجھ میں آئی جسے کہا نا اللہ نے عسى ان يكون خيرا منهم, کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے جن کی کسی ظاہری کمی کی وجہ سے مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر, وہ تم سے بہتر, ان کے ظاہر پر مت جاؤ, دھوکہ مت کھاؤ. اللہ کے نزدیک اس کا مقام تم نہیں جانتے, وہ بہت قیمتی ہے, تم کو نہیں سمجھتا ہے, تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے, تمہارے پاس اتنی بصیرت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے, سیدھا سادہ انسان ہے, غریب ہے, لیکن اس کا دین بہت مضبوط ہے, اس کا دین بہت قیمتی ہے. کبھی کسی کی جسمانی, کسی کا جسمانی عیب ہوتا ہے, اس کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں, کان بڑے ہیں, آنکھیں بھینگی ہیں, یا دانت اس کے ٹیڑے ہیں, یا کچھ اور عیب اس کے اندر ہے, اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ جائز نہیں. زر ابن حبیش کہتے ہیں ان عبد اللہ ابن مسعود کان یحتز لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواک من اراق. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیڑ پر چڑھ کے اراق کے پیڑ سے سواک, یعنی جو ہے ڈالی ہوتی ہے اس کو توڑ کے, مسواک توڑنے کے لیے گئے. وَكَانَ فِي سَاقَيْهِ دِقَّةٌ فَضَحِكَ الْقَوْمُ, ان کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں, دبلے پتلے آدمی تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائٹ زیادہ نہیں تھی اور بہت ہی دبلے پتلے انسان تھے, ایک دم نحیف. کہتے ہیں وَكَانَ فِي سَاقَيْهِ دِقَّةٌ, ان کی پنڈلیاں جو تھیں وہ ایک دم پتلی اور پاؤں ایک دم بالکل کمزور. فضحک القوم, جب وہ اوپر چڑھے تو لوگوں نے ان کی پنڈلیاں دیکھی, پاؤں دیکھے تو ہنسنے لگ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یضحککم من دقت ساقی, تم کو کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم ان کی پنڈلیاں دیکھ کر ہنستے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من احد, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ کے ہاں ترازو میں ان کی یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. ایک طرف احد پہاڑ رکھ دو, ایک طرف ان کی پنڈلیاں, اللہ کے نزدیک ان کی قیمت احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری اور وزنی ہے. ابن حبان نے اس کو روایت کیا, یہ حدیث حسن صحیح ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جسمانی اعتبار سے ان میں کمی ہے, موٹا تازہ آدمی نہیں ہے, ایک دم بالکل جسمانی اعتبار سے صحت مند اور ایسا نہیں ہے, لیکن یہ آدمی دینداری کے اعتبار سے اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہی پنڈلیاں تولی جائیں احد پہاڑ کے ساتھ میں تو احد پہاڑ ہلکا ہو جائے. کیا بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے کہ ایک آدمی بظاہر لوگوں کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا ہے, اس میں کوئی عیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس پر ہنسیں, لیکن وہی انسان اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے, وہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے الگ سے مردوں کے علاوہ عورتوں کا ذکر کیا, کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ. مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, ہو سکتا ہے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے مردوں سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے کاٹ کے عورتوں کا الگ سے ذکر کیا, وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ, اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, اس لیے کہ ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں. امام القرطبی کہتے ہیں افرد النساء بالذکر لان السخریہ منهن اکثر, کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالی نے الگ سے اسپیشلی عورتوں کا بھی ذکر کیا. سارے مسلمانوں سے ایک ساتھ خطاب ہو سکتا تھا کہ سارے مسلمانوں سے کہا جائے اے مسلمانوں تم لوگ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ, لیکن اللہ نے کیا کہا, قوم کے بعد الگ سے عورتوں کو خاص طور سے ذکر کیا. کیوں؟ کہتے ہیں افرد النساء بذکر, اللہ تعالیٰ نے الگ سے عورتوں کا خاص ذکر کیا. کیوں؟ لأن السخرية منهن اکثر, اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ان میں زیادہ ہوتا ہے. عورتیں عموماً ایک دوسرے کا خوب مذاق اڑاتی ہیں, تو یہ جو چیز ہے یہ عورتوں میں بھی بہت پائی جاتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے عورتوں کا بھی ذکر کیا تاکہ وہ بھی متنبہ ہو جائیں اور خاص طور سے ان کو معلوم ہو کہ ہم کو خاص طور سے کہا گیا ہے ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا. وہ بھیڑ میں چھپنے والی نہیں, الگ سے ان کو بتایا گیا تم بھی نہیں اڑانا مذاق ایک دوسرے کا, خاص طور سے ان کا تذکرہ. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فقلت یا رسول اللہ ان صفیہ امرأۃ, فرماتی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صفیہ ایسی ہے. صفیہ کیسی ہے؟ ایسی. وقالت بیدہا ہکذا کأنہا تعنی قصیرہ, اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا یوں ٹھنگنی ہے, کیا ہے پستہ قد, یوں چھوٹی. تو ان کے قد کے بارے میں, ان کی ہائٹ کے بارے میں اشارہ کر کے حقارت کے ساتھ بتائی ہوں چھوٹی. وقال لقد مزجتی بکلمت لو مزجتی بها ماء البحر لمزج, آپ نے فرمایا تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر پورے سمندر میں تمہاری اس بات کو ملا دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. ایک روایت میں کہ کاٹ زبان سے کہا انا قصیرہ ٹھنگنی ہے وہ, کہا اگر تم نے ایک ایسی بات اپنی زبان سے کہی ہے کہ اگر اس ایک جملے کو سمندر میں, جیسے پانی میں نمک ملایا جاتا ہے شکر ملائی جاتی ہے, تو اگر یہ تمہاری بات سمندر کے پانی میں ڈالی جائے تو پورے اتنی کڑوی بات ہے یہ, اتنی کڑوی بات ہے یہ, اتنی تلخ بات ہے یہ کہ پورے سمندر کا جو پانی ہے وہ کڑوا ہو جائے, بدمزہ ہو جائے, تلخ ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ تمہاری بات کتنی بری ہے. تو کسی کے بارے میں کسی کا عیب اس طور پر ذکر کرنا کہ اس کی حقارت ثابت ہو، اس کا مذاق اڑایا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور بھی باتیں ہیں، جو چار باتیں اس کے علاوہ، تین باتیں اس کے علاوہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن پر تنبیہ کی ہے اور منع کیا ہے، جن میں سے پہلی بات کیا تھی کہ مسلمان مسلمانوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس میں یہ بھی ملحوظ رکھیں، یہ نہیں کہ ہم ہنسے ہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں مزاح کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہنسنا یہ منع نہیں ہے، ہنسی فی ذاتی ہی منع نہیں ہے، لیکن کسی کی بے عزتی کر کے ہنسنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اسلام میں منع ہے اور یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو ہم کو ایک دوسرے کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ان کی تحقیر کرنا چاہیے، نہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ اور کبھی مذاق دینداری کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کی دینداری کا مذاق اڑایا جائے، کسی کے گناہ کا مذاق اڑایا جائے، پچھلی زندگی کا مذاق اڑایا جائے، اور کسی کے مالدار غربت کا مذاق اڑایا جائے، کسی کی جسمانی عیب کا مذاق اڑایا جائے، یہ ساری چیزیں بری ہیں۔ مردوں کو، عورتوں کو ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو یہ باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین سیکھنے والا ہم کو بنائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سوچیں کتنی جامع صورت ہے، یہ کتنی جامع صورت ہے، سماج کا بگاڑ، سماج کا فساد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو اور ان میں سے معظم چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اس ایک آیت پر آپ غور کریں، کتنی ساری چیزیں ایک آیت میں ہیں۔ تو گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کی تھی، ان کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم دے، قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ قرآن کے علوم کو گہرائی کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے لوگ زیادہ لمبے زمانے تک علم حاصل کرنے سے تھک جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عیب ہے، یہ ایک کمی ہے۔ خلق الانسان من عجل، اللہ نے فرمایا انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، جلدی چاہتا ہے، جلدی جلدی نہیں، آرام سے، رک رک کے۔ ورتلناہ ترتیلا، اللہ نے قرآن کو بھی کیسے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے، علم تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کیا جاتا ہے، علم تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ جس علم میں اس طرح کا تدرج ہو اور اس کے اندر تفصیل ہو، وضاحت اور بیان ہو، وہ علم پائیدار ہوتا ہے۔ لیکن جو علم سطحی طور پر جلدی جلدی جمع کر لیا جائے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی چبائے نہیں اور نگلے۔ کھانا کھاتے ہیں آپ، اللہ نے دانت بھی دیے ہم کو، کیوں؟ انسان لقمے کو چبائے اور پھر نکلے۔ جو آدمی چبائے نہیں اور روٹی اور گوشت یوں ہی نکل جائے، کیا ہوگا؟ تکلیف، بدہضمی۔ تو ایسا علم ہضم نہیں ہوتا ہے۔ جس کو انسان گہرائی کے ساتھ ایک ایک چیز کو سمجھ کر سیکھے نہیں، وہ جلدی جلدی ہڑپ جائے سارا علم اور مکمل کر کے کہے میں نے فنش کیا۔ کس کو ثابت کرنا چاہ رہے آپ کہ میں نے فنش کیا؟ آپ ایک گولڈ میڈل جمع کرنا چاہ رہے ہیں یا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک آدمی عموماً شربت اور چائے ایک ایک گھونٹ پیتا ہے اور ہر گھونٹ کی لذت لینا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ پوری چائے ایک دم رکھی سامنے، پورا ایک گھونٹ پہ پی لیا اس کو، ہاں لاؤ دوسرا لاؤ، نہیں۔ وہ علم کے بارے میں چاہتا ہے ایک ساتھ سارا آ جائے۔ من طلب العلم جملتن فاتہ جملہ، علماء نے کہا جو ایک ساتھ دھڑان سے علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایک ساتھ علم کو کھو بھی دیتا ہے۔ لہذا علم کو تدرج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ حاصل کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے سے ہر بات کو سمجھ کر، اس سے انسان کو علمی بدہضمی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور علم کے لیے صبر اور ثبات کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.